ارزقنا شفاة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا محبة الحسين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه وحبيبه سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما بقية الله أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز اسمه وجل شأنه في كتابه المجيد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حضرات گرامی، آپ حضرات کے سامنے زیارت جامعہ کبیرہ کی شرح اور زیارت جامعہ کبیرہ کے جملوں کے معانی بیان کیے جا رہے ہیں. گزشتہ سال بھی ہم نے اسی زیارت کے کچھ ابتدائی فقروں پر بات کی تھی، اور اس سال ہم نے اسی موضوع کو ادامہ دیا. حضرت امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت آپ پر سلام. و موضع الرسالہ، اے وہ جو مکان رسالت ہیں ان پر سلام. و مختلف الملائکہ، اور وہ ذوات مقدسہ کہ جن کے یہاں ملائکہ آنا جانا کرتے ہیں ان پر سلام. اور پھر اس کے بعد جو اگلا فقرہ تھا جس پر ہماری بات چل رہی تھی، آواز دی و مہ بتل واہی، اے وہ ذوات مقدسہ کہ جن کے یہاں وحی نازل ہوتی ہے، آپ پر سلام۔ کل آپ حضرات کے سامنے بیان کیا کہ وحی کی تین صورتیں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں۔ وما کانا لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، پہلی قسم، ایک وحی وہ ہے کہ جو بغیر واسطے کے پیغمبر اور آل پیغمبر پر نازل ہوتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پیغمبر خود پروردگار عالم سے پیغام لیتے ہیں، درمیان میں کوئی فرشتہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر خود اہل بیت کرام پروردگار عالم سے بغیر واسطے کے پیغام لیتے ہیں اور درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ فرشتہ بھی واسطہ نہیں بنتا۔ دوسرا مرحلہ، کہ یہاں پر تھوڑا سا ابہام رہ گیا تھا، آج تھوڑے سے اس ابہام کو دور کر کے بات آگے بڑھاؤں اور کل جو آپ حضرات کے سامنے ایک سوال ایجاد کیا تھا اس کا جواب دوں، اور آج ہم اپنی بات کو تمام کریں گے، کیونکہ آج میں نے درخواست کی تھی کہ مجھے ممبر جلدی دے دیا جائے اور میں جلدی ہی آپ حضرات سے رخصت ہو جاؤں گا، کیونکہ مجھے ایک جگہ اور جانا تھا۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ دوسرا مقام یا دوسری صورت جو وحی کی ہے وہ ہے پشت پردہ، کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار عالم نے پشت پردہ بات کی، مثلا درخت کے ذریعے سے بات کی یا کسی نبی سے خواب کے ذریعے سے بات کی۔ یہ خواب کے ذریعے سے بات کرنا در حقیقت پشت پردہ بات کرنے کے مترادف ہے، لیکن یہاں پر ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ جب انسان پشت پردہ بات کرتا ہے یا جب پروردگار پشت پردہ بات کرتا ہے تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ انسان کیسے پہچانے کہ یہ جو پشت پردہ آواز آ رہی ہے، مثلا نبی کیسے پہچانے کہ یہ جو پشت پردہ آواز آ رہی ہے یہ کسی انسان کی آواز ہے یا یہ جو آواز آ رہی ہے یہ پروردگار عالم کی آواز ہے؟ آیا کوئی ملاپ اور کوئی قرینہ ہمارے یہاں ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے جو علماء نے بیان کیا وہ یہ کہ اگر کوئی ایک انسان کسی انسان سے پشت پردہ بات کرے تو آواز ایک طرف سے آتی ہے۔ توجہ فرمائیں، اگر انسان وہاں سے مجھ سے پشت پردہ بات کر رہا ہے تو آواز وہاں سے آئے گی، یہاں سے نہیں آئے گی، کیونکہ وہ انسان مکانی ہے، ایک مکان پر کھڑا ہو کر مجھ سے بات کر رہا ہے، لہٰذا ایک ہی سمت سے بات سنی جا رہی ہوگی۔ لیکن جب پروردگار عالم پشت پردہ بات کرتا ہے تو صرف ایک طرف سے نہیں بلکہ چاروں طرف سے آواز آتی ہے۔ یہ فرق ہے انسان اور پروردگار عالم کے کلام میں۔ یہاں تک کہ ایک عارف بزرگوار تھے، ان کا آخری وقت آیا، انہوں نے اپنے پروردگار عالم کو بلایا، یا الہی، ایک گوشے سے آواز آئی لبیک یا عبدی، انہوں نے فوراً پہچان لیا، کہنے لگے دور ہو جا مردود۔ لوگ پریشان ہو گئے، سامنے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے سوچا کہ ابھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یا الہی، جب ایک طرف سے آواز آئی تو کہنے لگے دور ہو جا مردود۔ اتفاق یہ ہوا کہ پروردگار عالم نے اس موقع پر ان کی روح قبض نہیں کی، اور پھر ان سے بعد میں پوچھا گیا کہ جب آپ نے کہا تھا یا الہی اور جب ایک طرف سے آواز آئی تھی تو آپ نے کیوں کہا دور ہو جا مردود؟ تو کہنے لگے کیونکہ ایک طرف سے آواز آ رہی تھی لہذا وہ شیطان کی آواز تھی۔ اگر پروردگار کی آواز ہو تو وہ ایک طرف سے نہیں بلکہ ہر طرف سے پروردگار کی آواز آتی ہے۔ اور اگر یہ بھی آپ کو مرحلہ حل نہیں ہوا تو آپ کو ایک اور مرحلے کی طرف لے جاؤں۔ ایک شخص ہے، رات بھر عبادت کرتا ہے پروردگار عالم کی، ایک دن کہنے لگا پروردگار میں نے تیری اتنی عبادت کی، کبھی تو مجھے دکھا دے کہ تو کیسا ہے، کوئی مکاشفہ ہو جائے، کوئی حالت ہو، کوئی باطن ہو، کوئی چیز ہو جو میں دیکھ سکوں اور کہوں کہ ہاں پروردگار عالم مجھے اس مرحلے پر لے آیا۔ تو غیب سے آواز آئی، اگر ہم کچھ دکھائیں تو سنو گے؟ توجہ فرمائیں، اگر ہم تمہیں کچھ دکھائیں تو سنو گے؟ میں فرق واضح کر رہا ہوں کہ جب پروردگار کسی سے کلام کرتا ہے اور جب پروردگار کسی چیز میں آواز ایجاد کرتا ہے تو آواز ایک طرف سے نہیں بلکہ کائنات کی ہر شے سے آواز آ رہی ہوتی ہے۔ اگر انسان اگرچہ انسان ایک طرف متوجہ ہوتا ہے, آواز آئی اگر ہم تمہیں کچھ دکھائیں تو دیکھو گے, اس نے کہا ہاں میرے پروردگار میں دیکھوں گا, آواز دی دیکھو جہاں دیکھنا چاہتے ہو دیکھو, وہ کہتا ہے میں نے جہاں دیکھا زمین کو دیکھا یا آسمان کو دیکھا فلک کو دیکھا یا نیچے دیکھا ہر طرف سے ایک ہی آواز آ رہی تھی بے علی ایک صلوات پر محمد و آل محمد. یہ فرق ہے جب انسان کسی کی آواز سنے اور انسان پشت پردہ بات کر رہا ہو تو آواز ایک طرف سے آتی ہے, لیکن پروردگار کسی ایک مکان میں نہیں ہے, پروردگار ہر طرف پایا جاتا ہے. اگر پروردگار کسی سے کلام کر رہا ہو تو ہر طرف سے آواز آتی ہے. اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت کے ذریعے سے پروردگار عالم سے بات کر رہے ہیں, مگر جب سن رہے ہیں تو صرف درخت سے آواز نہیں آ رہی بلکہ چاروں طرف سے آواز آ رہی ہے, کیونکہ پروردگار عالم کلام کر رہا ہے. بہرحال میں اگلے مرحلے پر آ جاؤں. پہلا مرحلہ جو وحی کا تھا وہ تھا کہ اہل بیت کرام پروردگار عالم سے بغیر واسطے کے پیغام کو لیتے ہیں, درمیان میں کوئی واسطہ نہیں بنتا. یہ سخت ترین مکان ہے, توجہ فرمائیں, یہ سخت ترین مقام ہے خود پیغمبر کے لیے بھی اور آل پیغمبر کے لیے بھی, کہ جب وہ پروردگار عالم سے بغیر واسطے کے پیغام کو لے رہے ہوتے ہیں. دوسرا مرحلہ جب پشت پردہ بات کر رہے ہوتے ہیں, اور تیسرا مرحلہ جب فرشتے کے ذریعے سے بات کرتے ہیں. جب تیسرا مرحلہ آتا ہے, اسی مرحلے پر میں آپ حضرات کو لایا تھا, جب تیسرا مرحلہ آتا ہے تو فرشتہ ان کے سامنے غلام بن کر آتا ہے, اور فرشتہ ان کے سامنے اجازت لے کر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے کا مرتبہ ان کے مرتبے کے بعد ہے. کل یہیں پر آپ حضرات کے سامنے بات بیان کر رہا تھا کہ ہمیں یہ بات اور یہ پیغام اپنی نسلوں کو آگے بڑھانا ہوگا, ہماری نسلیں بھولنے نہ پائیں, بعد از خدا اگر کوئی ہے تو وہ محمد اور آل محمد ہیں اور کوئی نہیں ہے. پروردگار عالم نے سب سے پہلے انہی کو رکھا ہے. میں نے پہلے عشرے میں یہ بات کی تھی, یہاں پر بس وہ جملہ گزارش کر رہا ہوں نئے چہروں کے لیے, کہ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی خدا کی وجہ سے, کیونکہ پروردگار عالم نے حکم دیا ہے ہم کسی سے محبت کر رہے ہیں, ہم کسی سے ذاتی محبت نہیں کرتے, اور اگر کسی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ بھی خدا کی وجہ سے, کہ پروردگار عالم نے حکم دیا ہے. تو غرض اگر ان کا یہ مکان ہے تو یہ پروردگار عالم نے ان کو دیا ہے, ان کو پروردگار عالم نے سب سے پہلے رکھا ہے, یہ ان کا مقام نورانی ہے اور ان کا مقام نوری ہے, یہ دو الگ الگ مرتبے ہیں. ان کا مقام نوری ایک الگ چیز ہے اور ان کا مقام نورانی ایک الگ چیز ہے. ہم بیان نہیں کر پائیں گے, بس اشارہ کر رہا ہوں, جوان اس پر جا کر تحقیق کریں. پروردگار عالم نے نوری مقام پر بھی انہیں سب سے پہلے رکھا, اور پروردگار عالم نے نورانی مقام پر بھی انہیں سب سے پہلے رکھا. یہ ہیں جو سب سے پہلے ہیں, یہ ہیں جو پروردگار عالم سے سب سے پہلے لیتے ہیں اور بعد والوں کو دیا کرتے ہیں. پروردگار عالم نے انہیں رکھا ہے. اب جو میں جملہ پڑھنے جا رہا ہوں, بہت ہی حساس جملہ, کاش کہ یہ جملہ آپ حضرات کے سامنے اس کا صحیح معنی کر پاؤں, اور اگر یہ جملہ سمجھ میں آ جائے گا تو کل دوبارہ اپنے سوال کو ایجاد کر کے اس بات کو مکمل کر دوں گا. زیارت رجبیہ میں آواز دی, توجہ فرمائیں اور توجہات یہاں رکھیے گا, ذرہ برابر بھی مکان یہاں سے وہاں ہوا تو مسئلہ بہت خراب ہو جائے گا. آواز دی لا فرق بینک و بینہم الا انہم عبادک, الا کا ترجمہ بعد میں کروں گا. آواز دی پروردگار تجھ میں اور اہل بیت میں کوئی فرق نہیں ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ معصوم کہہ رہے ہیں. پروردگار تجھ میں اور اہل بیت میں لا فرق بینک و بینہم, کوئی فرق نہیں ہے تجھ میں اور اہل بیت میں, الا انہم عبادک و خلقک, صرف ایک فرق ہے, اور فرق کیا ہے؟ یہ تیرے بندے ہیں اور تیری مخلوق ہیں. دیکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن جب فرق ایجاد ہو رہا ہے تو زمین آسمان کا فرق ایجاد ہو رہا ہے,
لیکن کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ پہلے جملے پر بات کر رہا ہوں، دوسرا جملہ تو آپ حضرات سمجھ ہی گئے کہ لا فرق، توجہ فرمائیے، سب وہ مبانی ہیں، وہ معانی ہیں جو اہل بیت کی تعلیمات میں پائے جاتے ہیں، جس کی طرف میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ معانی اپنی نسلوں کو بتانے ہوں گے، ہماری نسلیں بھولنے نہ پائیں۔ لا فرق بینک و بینہم، پروردگار تجھ میں اور اہل بیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ وہی مقام ہے جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، مقام نوری اور مقام نورانی۔ پروردگار تجھ میں اور اہل بیت میں کوئی فرق نہیں ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ پروردگار تیرے جتنے بھی اسماء ہیں، توجہ فرمائیں، پروردگار تیرے جتنے بھی اسماء ہیں اور تیرے جتنے بھی صفات ہیں، تو نے اپنے تمام تر صفات اور تمام تر اسماء کا مظہر انہیں بنایا ہے، اور ایسا مظہر بنایا ہے کہ دیکھنے میں کوئی فرق نہیں لگتا۔ میں ابھی اس جملے کی تفسیر بیان کروں گا، میری ساری بات کو لے کر اٹھیے گا، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگ تو بہرحال بہتر جانتے ہیں، ان سے سیکھ کر ہی باتیں کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں کہ جہاں چاروں طرف آئینہ ہو، اور پھر اس کے بعد کوئی ایسا شخص وارد ہو جس کو یہ نہ معلوم ہو کہ چاروں طرف آئینے لگے ہوئے ہیں۔ اب وہ کبھی ادھر دیکھے گا تو آپ نظر آئیں گے، کبھی ادھر دیکھے گا تو آپ نظر آئیں گے، ادھر دیکھے گا تو آپ نظر آئیں گے، ادھر دیکھے گا تو آپ نظر آئیں گے، پریشان ہو جائے گا کہ آپ ہیں کہاں۔ لیکن اگر وہ پہلے سے جانتا ہوگا تو اسے معلوم ہے کہ اصل اور فرع میں فرق کیا ہے، توجہ فرمائیں، اگر وہ پہلے سے جانتا ہوگا تو اس بات کو محسوس کر لے گا کہ اصل اور فرع میں بہت ہی زیادہ فرق ہے۔ لیکن جو جانتا نہیں ہے وہ کبھی اسے سمجھے گا کہ آپ ہیں، کبھی اسے سمجھے گا کہ آپ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آئینہ آپ نہیں ہیں، آئینے میں جو نظر آ رہا ہے وہ آپ نہیں ہیں، وہ بس آپ کا عکس ہے۔ لیکن جب بعد میں کوئی آئے گا تو عکس میں اور آپ میں فرق محسوس نہیں کر پا رہا۔ پروردگار عالم نے بھی اہل بیت کو اپنا عکس بنایا ہے، جب دور سے کوئی دیکھتا ہے تو انہی کو خدا کہنے لگتا ہے۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ لیکن کیا بتائیں، وہی ایک جی نہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو عکس بھی نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا تو صورت بھی نہیں ہوتی۔ پروردگار عالم نے اپنے تمام تر اسماء، کاش اس پر وقت ہوتا اور بات کرتا، پروردگار عالم نے اپنے تمام تر اسماء اور پروردگار عالم نے اپنے تمام تر صفات کا مظہر انہیں بنایا ہے۔ یہ ہیں پروردگار عالم کی طرف سے تمام تر اسماء اور صفات کے مظہر، اور یہی ان کا مقام نورانی ہے اور مقام نوری ہے۔ کل یہ بات آپ حضرات کے سامنے کر دی تھی، سوال یہ ایجاد کیا تھا کہ اگر سب کچھ ان کے بعد خلق ہو رہا ہے تو نتیجتاً فرشتہ بھی ان کے بعد خلق ہو رہا ہے، ملک اور ملائکہ ان کے بعد خلق ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ کل آپ حضرات کے سامنے میں نے روایت پڑھی تھی، اور روایت تو بہت پہلے پڑھی تھی، بس ایک جملہ پڑھا تھا کہ پروردگار عالم نے فرشتوں کو امیر المومنین کے نور سے خلق کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین کا مرتبہ زیادہ ہے اور فرشتوں کا مرتبہ بعد میں ہے، کہ فرشتے ان کے ذریعے سے خلق کیے گئے ہیں، اور یہ ہیں جو فرشتوں کے معلم ہیں۔ توجہ فرمائیں، نہ یہ کہ ان کے ذریعے سے فرشتوں کو خلق کیا گیا ہے، بلکہ یہی ہیں کہ جنہوں نے فرشتوں کو سکھایا کہ پروردگار کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ سبحنا فسبحت الملائکہ، کاش وقت ہوتا یہ ساری روایات پڑھتا، سبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ نے تسبیح سیکھی، ہم نے سکھایا انہیں کہ پروردگار عالم کی عبادت کرنی کیسے ہے۔ تو غرض صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ ملائکہ سے بڑھتر ہیں، بلکہ یہ ملائکہ کے معلم بھی ہیں، انہوں نے ہی ملائکہ کو تعلیم دی ہے، اور یہی ملائکہ کے صحیح معلم ہیں۔ اگر یہی ملائکہ کے معلم ہیں اور یہی ملائکہ کے استاد ہیں، تو اس دنیا میں حضرت جبرائیل وحی کیسے لے کر آ رہے ہیں؟ یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ یہ سارے سب کے ذہنوں میں سوالات آتے ہیں، ان کا مقام سب سے بڑھتر ہے، ان کا مقام سب سے افضل ہے بعد از خدا۔ اگر مقام ان کا سب سے افضل ہے بعد از خدا، تو فرشتہ ان تک وہی کیسے لے کر آ رہا ہے اس دنیا میں؟ اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت لوں گا۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کے کچھ درجات ہیں، اہل بیت کے کچھ مراتب ہیں۔ ایک وہ مرتبہ ہے کہ جو اس عالم میں ہے، توجہ فرمائیں، اس عالم میں یہ بس ایک نور ہیں اور ان تک کسی کی کوئی رسائی ممکن نہیں ہے۔ خدا واسدی، لی مع اللہ حالات لا یسعہ ملک مقرب، ہمارے اور پروردگار عالم کے درمیان ایسے حالات ہیں جنہیں کوئی نبی بھی محسوس نہیں کر سکتا، یہ خود فرمایا ہے۔ تو یہ پروردگار عالم سے اتنے قریب ہیں، ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ کوئی اس میں شریک نہیں ہے، ان کے اس مقام میں نبی بھی ان کے بعد ہوگا، اور یہی ہیں کہ جن کے ذریعے سے نبیوں کو نبوت ملے گی اور انہی کے ذریعے سے رسولوں کو رسالت ملے گی، کیونکہ یہ ہیں سب سے پہلے۔ لیکن پروردگار عالم نے انہیں اس عالم سے، توجہ فرمائیے گا، پروردگار عالم نے انہیں اس نورانی عالم سے اس مادی عالم میں بھیجا ہمارے اور آپ کے لیے، توجہ فرمائیں، یہ اس نورانی عالم سے اس مادی عالم میں آئے تاکہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر اس نورانی عالم میں لے جائیں۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ اس عالم کے رہنے والے تھے، یہ اس عالم کے مکین تھے، پروردگار عالم نے میرے اور آپ کے لیے انہیں اس عالم سے بھیجا، یہ اس عالم سے اس عالم میں آئے تاکہ ہم جیسوں کا ہاتھ پکڑ کر اس منزل پر لے جائیں۔ سلونی قبل ان تفقدونی، آپ حضرات نے سنائی ہے یہ جملہ، تو سنائے اگلے جملے پر آ جائیں، انی عالم بدرق السماوات منی بدرق الارض، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ اس جملے کا معنی کر رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے انہیں بھیجا تاکہ یہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر اس عالم میں لے جائیں۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ انی عالم بے طرق السماوات منی بے طرق الارض، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہ میں زمین کے راستے زیادہ نہیں جانتا۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، جس کے یہاں نہیں کا لفظ آ جائے ہم انہیں امام ہی نہیں مانتے، ان کے یہاں نہیں کا لفظ ہے ہی نہیں، تو معنی یہ نہیں ہے کہ میں زمین کے راستوں کو کم جانتا ہوں اور آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتا ہوں۔ وقت بہت زیادہ تیزی سے گزر گیا، بس جلدی سے جواب دے دوں، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ زمین میں راستے کم ہیں اور آسمان میں راستے زیادہ ہیں، میں تمہیں آسمانوں کی سیر کرانے آیا تھا، میں تمہیں اس عالم میں لے جانے کے لیے آیا تھا اور تم اسی دنیا میں چپک کے رہ گئے، میں تمہیں بزم ملکوت میں لے جانے آیا تھا، میں تمہیں بزم خدا کی سیر کرانے آیا تھا، میں تمہیں بزم صفات خدا کی سیر کرانے آیا تھا، میں تمہیں بزم اسماء خدا کی سیر کرانے آیا تھا۔ یہ اس دنیا میں آئے تھے تاکہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر اس عالم میں لے جائیں۔ تو کم سے کم، البتہ اور بھی ہے لیکن میں کم سے کم، ان کے دو وجود تو ہمارے سامنے آ گئے، ایک وہ جو ان کا نورانی وجود ہے کہ جہاں کوئی بھی ان تک نہیں پہنچ سکتا، نہ کوئی نبی نہ کوئی فرشتہ، لیکن ایک یہ مقام ہے جو مقام بشری ہے اور مقام مادی ہے۔ پروردگار عالم نے انہیں جسمانی اور بشری پیکر میں ہمارے درمیان بھیجا، اگر یہ بشری پیکر میں نہ آتے، توجہ فرمائیں، چونکہ یہ نورانی تھے، اگر یہ بشری پیکر میں اور جسمانی پیکر میں نہ آتے تو ہم ان سے رابطہ برقرار نہیں کر سکتے تھے۔ پروردگار عالم نے بشری پیکر میں بھیجا تاکہ ہم آسانی سے ان سے رابطہ برقرار کریں۔ مثال دے دوں، اگر اس تار پر یہ کور نہ ہو تو کیا آپ اسے ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ کہ ہاتھ نہیں لگا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ کرنٹ لگے گا. اب اگر میں چاہوں کہ اس تار کو ہاتھ لگا سکوں تو کیا کروں گا؟ مثلا یہی ہوا کہ اس پر کور لگا دیا گیا. کور لگانے کے بعد ایک ناممکن کام ممکن ہو گیا. پروردگار عالم نے بھی کچھ ایسا ہی کیا ہے. یہ اس عالم کے رہنے والے تھے, یہ نوری مخلوق تھے, یہ نورانی مخلوق تھے. اگر نورانی مخلوق بن کر ہی آ جاتے تو ہم جیسوں کا کیا ہوتا؟ پروردگار عالم نے جسمانی اور بشری پیکر میں بھیجا تاکہ میں اور آپ ان سے رابطہ برقرار کر سکیں اور ان کی سیرت پہ چل سکیں. یہ اس مقام سے اس مقام پر آئے, لیکن توجہ فرمائیں, اگر اس مقام سے اس مقام پر آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مقام چھوڑ کر آئے. توجہ فرمائیں, اگر یہ اس مقام سے یہاں تک آئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس مقام کو چھوڑ کے آئے ہیں. ان کا وہ مقام محفوظ ہے, یہ جب چاہتے ہیں وہاں پلٹ جاتے ہیں. توجہ فرمائیں, اب یہ اس عالم میں آئے ہیں نبی بن کر یا امام بن کر, اب فرشتے کی ذمہ داری کیا ہے؟ توجہ فرمائیں, فرشتے کی ذمہ داری کیا ہے؟ فرشتہ وحی لے کر آ رہا ہے, فرشتہ تو خود ان سے سیکھ رہا ہے. اگر فرشتہ خود سیکھ رہا ہے تو انہیں سکھا کیسے سکتا ہے؟ اگر یہ فرشتے کے معلم ہیں تو فرشتہ ان کا معلم کیسے بن سکتا ہے؟ اگر یہ فرشتے کے استاد ہیں تو فرشتہ ان کا استاد کیسے بن سکتا ہے؟ ہم یہی بیان کر رہے ہیں, فرشتہ ان کا معلم نہیں ہے, خادم ہے. فرشتہ معلم بن کے نہیں آتا, فرشتہ خادم بن کر آتا ہے جو ان کے اس مقام نورانی سے پیغام کو لیتا ہے اور اس مقام مادی میں دے دیتا ہے. دینے والا معلم نہیں ہوتا, خادم ہوتا ہے. ایک صلوات پر محمد و آل محمد. دینے والے کا کام, منتقل کرنے والے کا کام استاد ہونا نہیں ہے, وہ معلم نہیں ہوتا, وہ خادم ہوتا ہے. فرشتہ منتقل کرنے والا ہے, سکھانے والا نہیں ہے. فرشتہ انہیں کیسے سکھائے گا؟ انہوں نے فرشتوں کو سکھایا ہے. یہ فرشتے کے معلم ہیں, فرشتہ ان کا معلم نہیں بن سکتا. فرشتہ صرف پیغام کو منتقل کرتا ہے اور پیغام بھی انہی سے لیتا ہے اور انہی کو دیتا ہے. اس مقام نورانی سے ان کے پیغام کو لیتا ہے اور اس مقام مادی میں لا کر دے دیتا ہے. اس سے زیادہ فرشتہ کچھ بھی نہیں ہے. مثال دوں گا, بات واضح ہو جائے. آپ کی جو ساری معلومات ہیں بچپنے سے لے کر آج تک, جتنی بھی معلومات ہیں وہ کہاں ذخیرہ ہو رہی ہیں؟ فلسفہ کہتا ہے کہ جتنی بھی معلومات ہیں کہاں ذخیرہ ہوتی ہیں؟ ہماری روح میں. یہ تو سائنس کہہ رہی ہے ہمارے ذہن میں, کیونکہ مغربی سائنس روح کو بتا نہیں پاتی اور روح کی قائل نہیں ہے. جب قائل نہیں ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہماری ساری معلومات ذہن میں نقش ہو جاتی ہیں, جبکہ نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر آپ صحیح سے پڑھیں تعلیمات اور اسلامی تعلیمات اور اسلامی فلسفہ, تو یہ کہتا ہے کہ ہماری ساری معلومات ہمارے روح پر نقش ہو رہی ہیں. اسی لیے جب جسم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو روح اپنا کام کرنا نہیں چھوڑتی, اور قبر میں جو سوال ہوگا وہ جسم سے نہیں روح سے سوال ہوگا, اور روح جواب دے گی. کیوں؟ اس لیے کہ سارے معلومات روح کے اندر ذخیرہ ہیں. پھر یہ ذہن کیا ہے؟ ذہن کا نقش بتاؤں کیا ہے؟ آپ مثلا کسی مقام پر کچھ بھول گئے, اب آپ نے اپنے ذہن پر فشار ڈالا, کچھ یاد کرنا چاہتے ہیں, کچھ واقعہ یاد کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کیا کیا؟ جو واقعہ آپ کے روح میں نقش ہے اور اس مادی عالم میں آپ بھول گئے, میں صرف مثال دے رہا ہوں, بیائے نہیں, مثال وہاں تدویق نہیں ہوگی. مثال تقریب ذہن کے لیے ہوتی ہے, ذہن کو قریب کرتی ہے اور کچھ نہیں کرتی. آپ بھول گئے, میں یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت بھولتے نہیں ہیں, اس لیے ساری باتیں کر رہا ہوں. آپ بھول گئے, اب آپ نے کیا کیا کہ اپنے ذہن پر فشار ڈالا, کیا ہوگا؟ آپ کے قوائے فکری, جو فکری قوتیں ہیں, آپ کے ذہن کے خلیوں کو متحرک کریں گے. پھر آپ کے ذہن کے خلیے روح کے پاس جائیں گے اور روح سے پیغام لیں گے اور آپ تک دے دیں گے. یہ جو فکری خلیے ہیں یا فکری قوتیں ہیں یہ آپ کی آقا ہیں یا خادم؟ آپ کہیں گے یہ ہمارے خادم ہیں کیونکہ ہمارے اشارے پر چل رہی ہیں, اور اشاروں پر چلنے والے خادم ہوتے ہیں, معلم نہیں ہوتے. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. یہی سب کچھ ان کے ساتھ ہے. فرشتہ ان کے مقام نورانی سے پیغام کو لیتا ہے خادم بن کر, اور اس مادی عالم ملا کر ان کو دے دیتا ہے. لیکن جب اس مادی عالم میں آتا ہے تو یہ ان کے استاد ہیں, یہ فرشتے کے معلم ہیں, یہ ان سے پہلے اجازت لے گا, پھر بندوں کی طرح اور غلاموں کی طرح ان کے سامنے آ کر بیٹھے گا. بس یہاں پر اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں. میں اگلا فراز پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن ساری باتیں تقریباً میں اسی سوال پر بات تمام کر رہا ہوں. کل انشاءاللہ آپ کا پورا وقت لوں گا, آج تمام تر معذرتوں کے ساتھ. ایک صلوات بر محمد و آل محمد. فرشتہ ان کا خادم ہے, یہ فرشتے سے بڑھ کر ہیں عالم نورانی میں. فرشتے کا کام صرف یہ ہے کہ وہاں سے پیغام کو لے گا ان کے مقام سے اور ان کو لا کر دے دے گا. یہ جو آپ نے سنا ہے لوح محفوظ, یہ کیا ہے لوح محفوظ؟ کہ جہاں پر ہر چیز سب ہے, کہ ذرہ برابر وہاں پر کچھ محو نہیں ہوتا, مٹایا نہیں جاتا, یہ کیا ہے؟ اگر روایات کی طرف دیکھیں, کہ اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے, روایات کی طرف دیکھیں تو لوح محفوظ اہل بیت کا باطن ہے, اور فرشتہ اس لوح محفوظ سے پیغام لے کر آتا ہے, اس عالم میں لا کر انہیں دے دیتا ہے. یعنی ان کے مقام باطن سے لے کر اس مقام مادی میں لا کر انہیں دیتا ہے, اور فرشتہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اسی لیے تو کہ کل جو بیان کر رہا تھا کہ جب یہ شہید ہوتے ہیں تو فرشتہ ان کی روح قبض نہیں کرتا, بلکہ خود پروردگار ان کی روح کو قبض کرتا ہے. کیونکہ جو روح قبض کرے گا اسے بڑھتر ہونا چاہیے, جو روح قبض کرے گا اسے افضل ہونا چاہیے, اور ان سے افضل صرف پروردگار عالم ہے, ان سے بڑھتر صرف پروردگار عالم ہے. فرشتہ ان کی روح کو قبض نہیں کرے گا, یہ روایت ہے, روایت بیان کر رہا ہوں. فرشتہ ان کی روح کو قبض نہیں کرے گا, خود پروردگار ان کی روح کو قبض کرے گا, کیونکہ ان سے بڑھ کر صرف پروردگار عالم کی ذات ہے, اور پروردگار عالم نے ہی ان کی روح کو قبض کیا. کیسے قبض کیا اور کن کن مقامات پر قبض کیا؟ سب سے زیادہ تو سخت مرحلہ تھا ان کی روح کو قبض کرنا, وہ کربلا کا میدان تھا. سب سے زیادہ سخت مرحلہ وہ کربلا کا میدان تھا, کہ پروردگار اب حسین ابن علی کی روح کو قبض کر رہا ہے. کیسے؟ جس حسین کا دل ٹوٹا ہوا ہے, جو اپنے ساتھ بہت سارے غموں کو لے کر جا رہا ہے, اس دل پر عباس کا غم ہے, اس دل پر علی اکبر کا غم ہے, اس دل پر قاسم کا غم ہے, اور جاتے جاتے یہ پریشانی بھی ہے کہ میرے بعد زینب کا کیا ہوگا. جاتے جاتے یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے بعد ام کلثوم کا کیا ہوگا, میرے بعد میری بیٹی سکینہ کا کیا ہوگا. میں آج مصائب کچھ اور بیان کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن صرف ایک جملہ یہاں کہہ دوں, اگر زبان پر لفظ جاری ہوا, شب عاشور کسی نے امام کو دیکھا کہ زمین سے کچھ اٹھا رہے ہیں. پوچھا مولا کیا اٹھا رہے ہیں, کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ آواز دی کل روزے عاشورہ ہے, میرے بچے اس میدان میں دوڑیں گے, میں کانٹے اٹھا رہا ہوں, میرے بچوں کے کانٹے نہ چبھ جائیں, میرے بچوں کے پتھر نہ چبھ جائیں. اتنا خیال کرنے والا امام سوچ رہے ہیں میرے بعد زینب کا کیا ہوگا. گیارہ محرم آئی, زینب کو رسیوں سے باندھ دیا گیا, ام کلثوم کو رسیوں سے باندھ دیا گیا, سید سجاد کے گلے میں توق ڈال دیا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں، اور اب انہیں قیدی بنا کر چلے۔ یہاں تک کہ جب شام کا دروازہ آیا تو انہیں روک دیا گیا اور کہنے لگے، ابھی بازار سجا نہیں ہے، ابھی زینب کو شام میں داخل نہ کرنا۔ بازار سجتا رہا، دربار سجتا رہا، اور زینب شام کے دروازے پر کھڑی رہیں۔ اور اس کے بعد جب بازار سج گیا، دربار سج گیا، تو کہنے لگے، اب زینب کو لے کر آ جاؤ۔ جب زینب شام کے دربار میں داخل ہوئیں اور شام کے بازار میں داخل ہوئیں تو کسی نے یزید کی زوجہ ہند کو جا کر بتایا کہ دیکھو کچھ قیدی آئے ہیں، ہم تماشا دیکھنے جا رہے ہیں، اگر تمہیں بھی چلنا ہے تو ہمارے ساتھ تماشا دیکھنے چلو۔ مقتل نے لکھا کہ ہند نے لباس فاخرہ پہنا، اپنے آپ کو مزین کیا اور کہنے لگی، میری کرسی لے کر چلو، اور میری کرسی لے جا کر قیدیوں کے درمیان میں رکھو اور انہیں بتا دو کہ ہند آ رہی ہے۔ اور کرسی لے جا کر قیدیوں کے درمیان میں لا کر رکھ دی گئی۔ ہند آئی اور آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ جملہ سنیں گے، اہل بیت زمین پر بیٹھے تھے اور ہند کرسی پر بیٹھی تھی، اور ہند نے آ کر پوچھا، من ایل بلاد انتم، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ زینب نے آواز دی، من بلاد المدینہ، من بلاد المدینہ، میں مدینے کی رہنے والی ہوں۔ اتنا سننا تھا مقتل نے لکھا، ہند کرسی سے اتر گئے اور زمین پر آ کر بیٹھ گئی۔ کیا کہا؟ مدینے کا نام لیا، بی بی اگر کچھ پوچھوں تو بتاؤ گی؟ زینب نے کہا، ہاں پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ آواز دی، بس اتنا بتاؤ میرے مولا کے گھر والے کیسے ہیں؟ کس مولا کی بات کر رہی ہو؟ اتنا بتاؤ میرے مولا علی کے گھر والے کیسے ہیں؟ زینب نے پوچھا، مولا علی کے گھر والوں کے بارے میں کس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو؟ تو ہند نے کہا، مجھے یہ بتاؤ میرا مولا حسین کیسا ہے، میرا مولا عباس کیسا ہے؟ اتنا سننا تھا، اب زینب سے نہ رہا گیا۔ فوراً ہند نے ایک اور سوال کیا، مجھے اتنا بھی بتا دے میرا مولا حسین کیسا ہے، اور یہ بھی بتا دے میری بیوی زینب کیسی ہے، جو علی کی بیٹی ہے، جو فاطمہ کی بیٹی ہے۔ اتنا سننا تھا، زینب نے آواز دی، ان سالتی عن الحسین، اے ہند اگر حسین کا پوچھ رہی ہو تو وہ حسین کا سر ہے جو یزید کے پاس رکھا ہے۔ وہ ان سالتی عن زینب فانا زینب، اگر زینب کے بارے میں پوچھ رہی ہو تو میں زینب ہوں۔ اتنا سننا تھا، ہند کھڑی ہوئی، ارے یہ کیا ہو گیا، میرا مولا مارا گیا، آپ کو قیدی بنا کر لے آئے۔ مقتل نے لکھا، ہند نے اپنی چادر اتاری، بزم یزید میں آئی، اے یزید یہ تو نے کیا کر دیا؟ یزید نے دیکھا ہند کے سر پہ چادر نہیں ہے، فوراً کھڑا ہوا، اپنی ابا اتاری، ہند کے سر پہ رکھی، ارے بے پردہ نہیں آتے۔ اتنا سننا تھا، اے یزید میری چادر کا اتنا خیال، وہ نبی زادی ہے، وہ علی کی بیٹی ہے، وہ فاطمہ کی بیٹی ہے، میری زینب، کوفہ شام کا بازار، کوفہ شام کا دربار، واہ حسینہ، واہ مظلومہ۔